اقرأ صحيحا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ یونس آیت نمبر 98. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ بستی ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک دنیاوی فائدوں سے ان کو سرفراز کیے رکھا. الحمدللہ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے جو واقعات ہیں، اور نبیوں کے واقعات دراصل ہمیں اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سبق سیکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 24 یا 25 پیغمبروں کا ہم کو ذکر ملتا ہے، اگر ذوالقفل کو بھی ہم نبی سمجھیں تو 25. تو یہ واقعات، نبیوں کے واقعات یا نبیوں کے جو قوموں کے واقعات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں نازل کیے. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، جیسے کہ ہم نے پہلے دن ڈسکس کیا تھا کہ لنصب بھی تبھی فوادک، تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہم تمام مومنین مسلمانوں کو ہے کہ یہ واقعات پڑھ کر ہر دور کے لوگ، یعنی جیسے جیسے قیامت تک جیسے جیسے ادوار آتے رہیں گے، تو ان سب کے لیے اس میں دراصل ایک مشعل راہ ہے، ایک سبق ہے، اور انہی سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہاں پر یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو فائدہ نظر آتا ہے ہمیں یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں یا یہ قصہ جب ہم بیان کرتے ہیں پڑھتے ہیں، تو جو اس میں سب سے بہترین بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کی قوم جو کہ بگڑی ہوئی قوم تھی، سرکش قوم تھی، اور جس نے بات سن کر نہ دی، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قوم نے جب استغفار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ پلٹے، رجوع کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر سے آتا ہوا عذاب ڈال دیا. تو خصوصاً یونس علیہ السلام کی قوم سے جو ہمیں بہت ہی اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے استغفار، توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا. یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو آج ہم اسی زمن میں، یعنی زیادہ تر ہم جو کور کریں گے کہ اس کے جو فائدے تھے، یعنی ان کی قوم ایمان لائی اور کس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر سے عذاب ٹالا، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی آج استغفار کی ضرورت ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا، تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے اس عذاب کو ٹال دیا، دور کر دیا. ہم جانتے ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا، نبی وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے، وہاں سے نکل نہیں سکتے. یونس علیہ السلام کو یہ بات تو پتہ چل گئی تھی کہ ان کی قوم نہیں مانا ہے، لہٰذا اس پر عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آئے تھے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں. آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی تھوڑا سا جلد بازی میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں آئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک آپ نے ہجرت کے لیے پلاننگ نہیں کی تھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ گیا، آپ نے تمام عام مسلمانوں کو تو کہہ دیا کہ تم ہجرت کرتے چلے جاؤ، تو مسلمانوں کے الگ الگ گروپس ہجرت کرتے چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے ڈسکس کیا اور پھر ہجرت کے لیے کہا کہ تیار رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ ہجرت کا حکم آ تو چکا ہے، لیکن کب نکلنا ہے اور کس دن نکلنا ہے وہ ابھی نہیں پتا چلا۔ اور جب جبریل امین نے آپ کو بتا دیا کہ آج نکلنا ہے، تو پھر اللہ کے رسول اسی دن جبریل امین کے پاس، سوری، ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ نبی بھی اس وقت تک اس بستی سے نکل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ یعنی نبیوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی بستی سے نکلیں، اپنی بستی کو چھوڑ دیں۔ تو یونس علیہ السلام دراصل پہلے ہی وہاں سے نکل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اپنے علاقے سے وہ نکل گئے مایوس ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ اس وقت یونس علیہ السلام نے اپنی ان کو اس جلد بازی کا علم ہوا اور ان کو اعتراف ہوا اپنی اس جلد بازی کا، لہٰذا انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 88 اور 87۔ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ذنون یعنی مچھلی والے، یہ ان کا لقب ہے یونس علیہ السلام کا، ان کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے یہ بات اور پتہ چلتی ہے ہم کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کرتا ہے اگر آپ دل سے پکاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور یہ یونس علیہ السلام کے ہم کو جو لقب ملتے ہیں، ذنون اور صاحب الحوت۔ حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ صافات میں بھی ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت قرعہ ڈالا گیا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے کھلے میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کا درخت اگایا اور ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدہ دیتے رہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ قلم آیت نمبر 48-50، سو آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے رب کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا، پھر رب نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔ اور یہاں پر سورہ قلم میں ان کا جو لقب بتایا گیا ہے، صاحب الحوت، مچھلی والے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا جو واقعہ، یہ تو قرآن آیات تھی جو ہمیں پتہ چلی، اور بعض مفسرین نے ان کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اسرائیلیات سے اور بعض احادیث سے، یا اس وقت کے جو لوگ تھے وہاں پر ان کے درمیان بھی یہ واقعہ مشہور ہی تھا۔ تو بہرحال مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں، یعنی جو عراق میں علاقہ ہے موصل، میم و سواد نام سے، موصل کے علاقے میں نینوا کی بستی کی طرف بھیجا۔ یہ نینوا کی بستی کہلاتی ہے، وہاں مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، یعنی یونس علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، توحید کی بات بتاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا، تکذیب کی اور کفر پر ڈٹے رہے۔ جب اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں سے کہا کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کا یہ قول ہے کہ جب یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ یعنی جب، یعنی وہ یہ بات سمجھتے تھے قوم کے لوگ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ضد کی بنا پر وہ بات نہیں مان رہے تھے۔ لیکن جب یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہو جائے گا اور وہ بستی سے نکل گئے، تب ان کی قوم کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں عذاب نازل ہوگا. اور دوسری روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ یونس علیہ السلام جب نکل گئے بستی سے، ان سے کہہ گئے تھے کہ تین دن کے بعد عذاب نازل ہوگا، تو جب ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ بادل امڑے چلے آ رہے ہیں اور وہ آگ کے بادل ہیں، تب ان کو احساس ہوا اور وہ ایک میدان میں جمع ہوئے، اور میدان میں جمع ہو کر ان سب نے توبہ اور استغفار کیا. تو یہاں پر جو بات صحابہ سے، یہ تابعین سے جو قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قوم کو یہ بات پتہ چلی کہ یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں اور وہ یہاں نہیں ہے تو اب عذاب ضرور نازل ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف التفات پیدا کر دیا. انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت ہوئی، یعنی وہ لوگ خود ہی پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ ہم نے نبی کے ساتھ کیسے سلوک کیا. لہذا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. کہا جاتا ہے کہ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی روتی تھیں، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی آوازیں نکالتی اور بچھڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی. اور یہ بہت ہی رقت آمیز منظر تھا. یعنی ظاہر سے ہوتا ہے اگر سارے لوگ رو رہے ہوں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ایون جانور بھی اگر رو رہے ہوں، اور جانور کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا تھا. تو لہٰذا یہ ایسا منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، بس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ دیتا یا نفع دیتا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی قوم دنیا میں کوئی نہیں گزری سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جن پر سے آتا ہوا عذاب ڈال دیا گیا. یہ واحد قوم ہے جس پر سے عذاب ڈالا گیا. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری جو پوری کی پوری ایمان لے آتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم یونس واحد وہ بستی تھی کہ وہ پوری کی پوری بستی ایمان لے آئی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ سچویشن ہے کہ ابھی تک ہم جتنے قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں اس میں ہر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، 100% سارے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے، کوئی نہ کوئی تو ایسا رہتا ہے جو ایمان سے منہ موڑ لیتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام کی بستی واحد بستی تھی کہ جو سب کی سب ایمان لائی. جیسے کہ سورہ سبا میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں. یعنی ہمیشہ لوگوں نے انکار کیا، ہمیشہ لوگوں نے ایمان سے منہ موڑا، ہمیشہ رسولوں کو جھٹلایا. پھر ایک جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الی حین. پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے. تو مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں ان پر سے عذاب ٹالا گیا، لہذا اللہ تعالیٰ ان سے آخرت کا عذاب بھی ہٹا دے گا کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. تو یہ واحد یونس علیہ السلام کی قوم تھی کہ وہ سب کے سب ایمان لائے. اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ ارسلنا الی مئات الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الی حین، اور ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا بس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدے دیے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 100,000 سے زیادہ قوم تھی وہ، اور ایک ساتھ، یعنی بہت بڑی تعداد تھی قوم کی جو کہ ایک ساتھ پوری کی پوری ایمان لائی، اور اس سے بھی زیادہ وہ لوگ تھے. تو بہرحال اس قوم کی تعداد 100,000 یا اس سے زیادہ بتائی گئی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کو علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی جب لہروں میں بہت زیادہ ڈگمگانے لگی، ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے وزن کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، تو مسافروں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ آپس میں وہ قرآن اندازی کریں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے کشتی سے سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو۔ اب جب انہوں نے قرآن ڈالا تو قرآن میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد اور تقوی سے واقف تھے، لہذا انہوں نے دریا میں پھینکنا پسند نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دوبارہ قرآن ڈالا گیا تو پھر دوبارہ بھی آپ ہی کا نام نکلا، اور یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے پھر ان کو روک لیا، مسافروں نے، اور منع کر دیا۔ تیسری بار قرآن ڈالا گیا تب بھی آپ کا نام نکلا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ تین تین بار قرآن ڈالنے کے باوجود بھی کس کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِينَ۔ اور بلا شبہ یونس نبیوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، اس لیے مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ڈالا گیا تھا، یعنی قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے، لیکن یہ بات مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کتنی بار ڈالا گیا، یعنی روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ تین دفعہ قرآن ڈالا گیا اور تینوں دفعہ یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ جب قرآن میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہڈی توڑے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس مچھلی کا رزق نہیں تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا۔ وہ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سمندر کے گرد چکر لگانے لگی، نہیں سمندر کے اندر ہی، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے نگل لیا، لیکن یہ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، بس یہ پتہ چلتا ہے کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا اور وہ بڑی مچھلی تھی۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے جو ہم جانتے کہ جو انہوں نے دعا کی تھی، جو ان کی پکار تھی کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا، آپ کو لگا کہ آپ تو وفات پا گئے، لیکن جب آپ نے اپنے ہاتھ پیر کو یا سر کو ہلایا تو آپ کے اعضا حرکت کرنے لگے تو سمجھ گئے کہ ابھی زندہ ہیں، اسی لیے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا، یعنی اور مزید جھک گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہ بھی مفسرین کی آرا ہے، ان کا یہ جو جملہ ہے حدیث سے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا تو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے جہاں پر کبھی کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ سبحان اللہ، واقعی میں یہ بھی ایک یونیک بات ہمیں لگتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہاں کہاں کی جاتی ہے آپ دیکھیں، اور سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی، اور آپ نے وہاں پر یعنی مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پکار سنی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی پکار سنتا ہے، چاہے وہ آہستہ پکارے، کتنے بھی بند کمروں میں پکارے، دل ہی دل میں پکارے یا زور سے پکارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا سنتا ہے، ہر پکار کی پکار سنتا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہنا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ اگر وہ پہلے نکل کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے، یعنی کوئی سختی نہیں آئے گی آپ پر، لیکن فنادا فی الظلمات، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ اور اندھیروں سے مراد یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سمندر کا اندھیرا ہے، کہا جاتا ہے کہ سمندر کا اندھیرا ایسا ہے اس لیے جو نچلی سطح ہوتی ہے سمندر کی، تو وہاں جو مچھلیاں ہیں، وہاں جو جاندار ہیں، ان کو آنکھیں نہیں ہوتی ہیں. کیوں آنکھیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے. اور سورہ نور میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے موج پر موج چھائی ہوئی ہو، کہ اندھیرے میں انسان کو کوئی بات سجھائی نہ دے، یعنی اگر ہاتھ پر ہاتھ ہے تو وہ بھی دکھائی نہ دے. اتنا یعنی آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سمندر کا اندھیرا سب سے زیادہ گہرا اندھیرا ہوتا ہے، اور جو ڈیپلی سمندر کے اندر جو بالکل اندر گہرائی والا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں تو بہت زیادہ ہی اندھیرا ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچے کے حصے میں جو جاندار ہیں، جو مچھلیاں ہیں، ان کی آنکھیں ہی نہیں رکھی ہیں، وہ بغیر آنکھوں کے ہیں. جو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سمندر کے اندر جو پودے ہوتے ہیں، ہم کو تو وہ پودے دکھائی دیتے ہیں، ایکچولی وہ بھی جاندار ہیں، لیکن ان کی آنکھیں نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سمندر کے اندر ان کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں رکھی. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اندھیروں میں انہوں نے پکارا، تو مچھلی جب ان کو لے کر نکلی سمندر میں گھومتی رہی، تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دوسرا سمندر کا اندھیرا. تو آپ سوچیں کہ کتنے اندھیرے جمع ہو گئے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، ایسا اندھیرا. تو بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے، اور اندھیروں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ تین تین اندھیرے یہاں پر مفسرین کہہ رہے ہیں جمع ہو گئے. اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے، تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب تک کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس بھی حالت میں ہو، جس بھی تنگی میں ہو، وہاں سے ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، جیسے کہ یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو نہ پکارتے، توبہ نہ کرتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. کتنی تکلیف دہ بات ہے نا، آپ خود سوچیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا کتنا اندھیرا ہوگا، نہ ہل جل سکتا ہے انسان، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے، تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے. اور دوسرا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر الہی کرنے والے نہ ہوتے، تو نجات نہ پاتے. یعنی پہلے کی زندگی بھی نیکی والی ہو، یعنی جس انسان کی پہلے کی زندگی نیکی کی ہو، اور جو ویسے ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکار اس وقت بھی سنتا ہے جب وہ تکلیف میں ہے. اور عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لڑکی، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا خیال رکھ، اسے یاد رکھ، اس کے احکام کا خیال رکھ، اللہ تیرا خیال رکھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. راحت کے وقت اللہ کے ہاں معروف ہو، یعنی اس سے تعلق جوڑ کر رکھو، وہ مشکل کے وقت تجھے پہچانے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، راحت میں بھی، سکون کے دنوں میں بھی، جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں. تو کیونکہ جب ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت بھی ہماری پکار سنتا ہے. اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشیوں میں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، راحت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں. تو پھر کہا جاتا ہے کہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ کسی اجنبی سی آواز ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنی. اس لیے پہلے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، راحت میں، سکون میں، جیسے کہ یونس علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کی دعا قبول فرمائی. امام ابن جریر اپنی تفسیر میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو وحی کی، اسے لے لو، لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور نہ ہڈی توڑنا. مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندروں کا چکر لگایا. یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پھر اپنا سر ہلایا تو محسوس کیا کہ وہ زندہ ہیں. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور جب مچھلی سمندر کی تہ تک پہنچی تو یونس علیہ السلام کو آواز سنائی دی. آپ نے دل میں کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے. مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل پر لا ڈالا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہوا سقیم، وہ اس وقت بیمار تھے. یہ تفسیر سورہ انبیاء کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. پھر ہم دیکھتے کہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا، لا کر سمندر کے کنارے ڈال دیا. امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتہ نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں، اے رب وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتہ نے کہا، تیرا بندہ یونس، جس کی مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں۔ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ روایت انہوں نے بیان کی ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی معلوم نہیں ہے۔ اور قرآن میں جو الفاظ ہم کو ملتے ہیں، فنبذناہ، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا، بالارائی، بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، وہو سقیم، اور آپ بیمار تھے، یعنی کمزور تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ایک نیو بورن بیبی ہو جاتا ہے کمزور سا، تو ایسے ہی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، یعنی بہت ہی ناتواں جیسے کہیں گے ہم جس کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا، جس طرح سے آکسیجن ملنا چاہیے وہ آکسیجن مل نہیں پا رہی ہوں گی، اور نہ کھانے پینے کو کچھ ملا، تو اب کچھ ہی عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہی ہے، کتنا عرصہ رہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کتنے دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن آپ خود سوچے کہ جب انسان دو تین دن ہی اگر کچھ نہ کھائے پیے، نہ پانی پیے، اور اسے آکسیجن بھی پراپر نہیں مل رہی ہو، تو آپ سوچے کہ کیسی اس کی حالت ہو جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے اسی بنا پر یونس علیہ السلام کی حالت بہت ہی ناتوانی والی ہو گئی ہوگی، یعنی وہ کمزور ہو گیا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہاں پر ایک درخت اگا دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اب یہ یقطین کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں، یا اکثر مفسرین کا، تابعین کا اور صحابہ کا یہ خیال ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی جس کے پتے بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں، یعنی چوڑے سے ہوتے ہیں، سایہ دار ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین کا یہ خیال ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ یہ بھی تفسیر طبری میں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی نرم یعنی ملائم، تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فائدے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک، کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگلی ہرن وہاں آ جاتا تھا اور وہ اس سے پھر وہ دودھ لے لیا کرتے تھے پینے کے لیے، لیکن واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن درخت کا تو ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک درخت اگا دیا، اور بعض مفسرین کا اور صحابہ کا خیال ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ جو کوئی دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے پناہ مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اسی طرح احسان کرتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں، ایک واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے کہ سیرت میں کوئی واقعے میں ایسا ذکر آیا تھا جہاں پر یونس علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہو؟ سیرت کے واقعے میں آپ کو کوئی واقعہ یاد ہو تو، جن لوگوں نے سیرت کا اٹینڈ کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں؟ جی ماشاءاللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیک عشرت۔ طائف سے واپسی کے موقع پر، جب طائف سے واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابنائے ربیعہ کے جو وہاں پر باغ تھے انگور کے، آپ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر گئے، سائے میں بیٹھ گئے، ان لوگوں نے بیٹھنے دیا آپ کو۔ اور اس وقت جب وہ لوگ باغ والے ان کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول کو اور زید بن حارثہ کو، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ، جا کر ان کو پانی اور یہ انگور دے آؤ۔ تو وہ غلام جب ان کو انگور دینے کے لیے آیا تو اللہ کے رسول نے بسم اللہ کہہ کر اسے کھایا۔ تو اس غلام نے کہا کہ یہ جملہ تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تب اللہ کے رسول سے ان کو کلک ہوا کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ جی، عداس نام تھا ان کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے رسول کی ملاقات بھی ہو گئی، یعنی یونس علیہ السلام کی بستی کے ایک شخص سے۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا، اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ کی بستی سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ تو کہنے لگے کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی تمام رسول کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یعنی خفیہ وحی سے بھی یہ ساری باتیں یعنی رسولوں کے واقعات بتائے گئے تھے. تو اب اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ غلام نے اسلام قبول کر لیا. اس میں بہت اختلاف ہے لیکن زیادہ جو رائے بہتر لگتی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہ. میرے حال تو طائف سے واپسی پر آپ کی ملاقات غلام عداس سے ہوئی اور پھر اس وقت وہاں یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا اور تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اچھا میرے بھائی یونس بن متہ کی بستی کے تم رہنے والے ہو. پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور سلام کہا. آپ نے میری طرف دیکھا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا. تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوا. میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا کوئی نئی چیز داخل ہو گئی اسلام میں کہ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عثمان رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے سعد کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم. اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قسم کھاتا کہ میں نے آپ کو سلام کیا. دونوں نے قسم کھا لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آئے، کہنے لگے کہ اچھا ٹھہریے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں اصل میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے الفاظ پر غور کر رہا تھا، اور جب بھی میں وہ حدیث کے الفاظ پر غور کرتا ہوں یا یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے مشکل ہو جاتی ہے اور میرے ذہن اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی تکلیف میں ہو جاتا ہوں میں. تو سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ٹھہریے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پہلی بار دعا کے بارے میں جو بیان کیا تھا یا فرمانا شروع کیا تھا، یعنی آپ دعا کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک بدو آ گیا اور اس بدو نے آپ کو باتوں میں مشغول کر لیا اور آپ وہ بات بتاتے بتاتے رہ گئے. آپ واپس گھر کی طرف چلے، میں بھی آپ کے پیچھے چلا. اب مجھے لگا کہ آپ گھر میں داخل ہو جائیں گے اور میں یہ بات پوچھنے سے محروم رہ جاؤں گا، تو میں نے اپنے پیروں میں آواز پیدا کی. تب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون ہے؟ اب وہ اسحاق ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تب میں نے ان کو بات یاد دلائی کہ اللہ کے رسول آپ دعا کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے لیکن وہ بددعا آ گئے اور آپ کی بات نامکمل رہ گئی، تو میں اسی دعا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. جو مسلمان کسی بھی معاملے میں اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو مسند احمد نے بھی بیان کیا ہے. بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص بھی اس دعا کو کرے گا، یعنی یہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی دعا کرے. اور ویسے مشکل وقت میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ اس سے یعنی اسے مانگا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غم سے یا اسے نجات دے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی 1,25,000 مرتبہ اس کو پڑھے اور سارے لوگ اجتماعی طور پر اس کو پڑھیں. ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ سارے لوگ اجتماعی اس کو پڑھیں یا 1,25,000 مرتبہ پڑھیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پر اس کا وظیفہ بنا لیا گیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ملتی ہے حدیث سے کہ یہ دعا پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، یا اس دعا کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ملتا کہ آپ اجتماعی طور پر اس کو پڑھیں. تو آپ انڈیویجولی پڑھیں، اس کو اکیلے پڑھیں، ہر نماز کے بعد آپ چاہیں تو پڑھیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں. اس کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے کہ اسپیشل کسی وقت پر پڑھی جائے، سب لوگوں کو مل کر ساتھ میں پڑھا جائے. آپ اس کو اکیلے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے. ان کے بارے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں یونس علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. اور اس کے دو مطلب بتائے جاتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہنے کہ یعنی تم مجھے بھی یہ نہ کہو کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی خود انسان یہ اپنے آپ کو یونس علیہ السلام سے بہتر سمجھے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کا درجہ کم ہو گیا. وہ اللہ کے رسولوں ہی میں سے تھے، وہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بستی کی طرف ان کو بھیجا. جس بستی سے وہ نکل گئے تھے اسی بستی کی طرف وہ دوبارہ وہیں گئے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ کوئی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مسلمان کا ایک یہودی کو تھپڑ مارنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہودی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو جہان والوں پر فضیلت دی. تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کو غصہ آ گیا اور اس نے یہودی کو تھپڑ مار دیا، یعنی یہودی دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہارے نبی سے بہتر ہمارے نبی ہیں، یعنی وہ افضل قرار دے رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں حدیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اور کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، نہ تم لوگ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہیں، نہ خود کسی انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یونس بن متی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے قول کے مطابق حدیث کا مطلب یہ کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ مجھے یونس بن متی سے افضل قرار دے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مجھے نبیوں پر افضلیت نہ دو، یونس بن متی پر فضیلت، اور نہ یونس بن متی پر فضیلت دو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و انکساری ہے، آپ کی کسر نفسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تمام انبیاء کی امامت کروانے کا موقع فراہم کیا، یعنی آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کیا کہنے کہ مجھے یونس بن متی پر فضیلت نہ دو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا فائدے ہمیں نظر آتے ہیں اس کے. سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان اور توبہ یہ مصیبتوں سے نجات کی چابی ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مصیبتوں سے نجات مل گئی، یعنی اس کے پاس وہ ماسٹر کی آ گئی جس سے وہ ان سے نجات حاصل کر سکتا ہے مصائب سے. تو یونس علیہ السلام کے واقعے سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اپنے گناہوں کی توبہ اور بخشش طلب کرنا، یہ چیز انسان کو ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت میں صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں، اسی سے التجا کریں، اسی کے سامنے گریہ وزاری کریں اور اسی سے مدد مانگیں. یونس علیہ السلام جب اہل عراق کے ایمان سے مایوس ہو کر ان کو عذاب کی دھمکی دے کر علاقے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر اجازت اپنا وطن یا اپنی دعوت کی جگہ کو چھوڑنے پر مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اس وقت آپ نے مچھلی کے پیٹ میں، اس اندھیرے میں یا رات کی تاریکی میں اور مصیبت میں جب آپ مبتلا تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی. تو یہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ مصیبت میں اگر ہم اس کو دہرائیں، ان الفاظوں کو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کو نجات بھی دیتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب عذاب الہی کو ان کی قوم نے آتے دیکھا تو قوم کے سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا جاتا تھا کہ بچے، عورتیں، ضعیف، بوڑھے، مویشی سارے میدان میں جمع ہو گئے اور سب نے مل کر اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی مانگی، خوب گریہ اور زاری کی اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر سے آتا ہوا عذاب ٹال دیا. سبحان اللہ. تو وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس کے ایمان نے، جس کی توبہ اور استغفار نے ان کو اتنا بڑا فائدہ دیا کہ ان پر سے عذاب ٹل گیا. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بہت ہی پیاری آیت ہے کہ بس تم اپنے رب کی طرف پلٹو، اس سے استغفار کرو، بے شک تم اس کو غفار پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے. وہ تم پر سے آسمانوں سے وہ تمہارے لیے آسمانوں سے بارش برسائے گا، یعنی تم آسمان کو ہمیشہ برستا ہوا پاؤ گے. وہ تمہیں مدد دے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا جس میں نہریں بہتی ہوگی یا نہریں بہ رہی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے، آسمان سے رزق ہمیں ملتا ہے، یعنی بارش برستی ہے تو خوب رزق پیدا ہوتا ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں، نعمتیں ہی نعمتیں پیدا فرماتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم امت مسلمہ بہت زیادہ پریشانی کا حال ہے. دیکھا جائے تو ہر جگہ جابس کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ہے، بزنس کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ہے، کہیں پر بھی مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیا جاتا. پھر یہ ایک پریشانی نہیں ہے بلکہ اور جو اجتماعی پریشانی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہیں, ہر جگہ مسلمانوں پر الزامات, غلط الزامات. اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم جھک جائیں, گر جائیں, گڑ گڑائیں, روئیں, گریہ و زاری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو, توبہ اور استغفار کی طرف توجہ دیں. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنی نیکیوں نے اتنے زوم میں مبتلا کر دیا کہ ہم کہتے کہ اچھا ہمیں توبہ کی کیا ضرورت, ہم استغفار کیوں کریں, ہم تو بڑے نیک, ہم تو نمازی, پرہیزگار, روزے رکھنے والے, حج اور عمرے کرنے والے, ہم کو کیا ضرورت ہے توبہ کی. اور شیطان نے اسی طرح سے ہمیں بہکا دیا. شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا ہے مسلمانوں کو. کیوں؟ کیونکہ مسلمان یہ سوچتے کہ ہمیں توبہ کی کیا ضرورت, ہم تو نیک ہیں, ہم تو نماز پڑھنے والے ہیں. لیکن نہیں, ایسے ہی نیک لوگوں کو ضرورت ہے توبہ اور استغفار کرنے کی, کیونکہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. استغفار ہم کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسے گی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر نازل ہوں گے. تو آج امت مسلمہ کو چاہیے قوم کی حیثیت سے کہ جن مصیبتوں اور مشکلات کا آج سامنا ہے مسلمانوں کو, جو آج وہ کفار کے ظلم و ستم کے انڈر میں ہیں, تو ان سب سے نجات کیسے ملے اس کو؟ ہم کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے, نئے سرے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے, اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرنا ہے, اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے. تبھی ہم کو انشاءاللہ عزت مل سکتی ہے اور تبھی ہم اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں. اور واقعی میں آج بہت زیادہ ضرورت ہے مسلمان امہ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی اس دعا کے ساتھ, جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اپنے کسی معاملے کے لیے دعا مانگے گا, اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے گا. تو اس واقعے سے ہمیں ایکچولی جو درس ملتا ہے کہ جو دین کے دائیں ہیں ان کو صبر اور استقامت سے مدد لینی چاہیے. یعنی ایک ہوتی ہے عزیمت کی راہ, اور انبیاء کرام کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ عزیمت کی راہ اپناتے تھے. یعنی وہ لوگ جلد باز نہیں ہوتے تھے, لیکن یہاں پر یونس علیہ السلام سے اس طرح سے ہو گئے کہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اصل میں, اور وہ جلد بازی سے نکل گئے وہاں سے. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام بہت زیادہ عزم و ہمت والے, عزیمت والے ہوتے ہیں. تو ہم بھی, چونکہ ہم بھی دل میں ارادہ کیے ہوئے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے, ہم بھی دین کے دائی بنیں گے, اور اللہ کرے کہ ہم انبیاء کے وارث ہوں. کیونکہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے, بلکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو یہ جو علم کا ورثہ ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچانے والے بنے. تو اس کے لیے دائی کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے, اس میں سب سے پہلی چیز ہے صبر, عزم, ہمت, استقامت, حوصلہ. تو یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ اگر وقتی طور پر لوگ ہماری بات نہ بھی مانیں, ہماری بات کو قبول نہ بھی کریں, اللہ تعالی کی طرف نہ بھی پلٹیں, تب بھی دل برداشت نہیں ہونا چاہیے, اپنے کام کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے. یعنی ہم اپنے کام میں مسلسل لگے رہیں, اس راہ سے فرار اختیار نہ کریں, مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جانا یہ مومنین کی صفات نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, جب ٹیم ورک ہوتا ہے اور ذرا سا کسی کو کچھ, یعنی کوئی بات ان کے نفس پر گرا گزری, ٹیم ورک میں تو ظاہر ہے جب ایک ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے. جب سارے لوگ مل کر کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا مزاج تو ایک جیسا نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے, کسی نے ہم کو کچھ کہہ بھی دیا, تب بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برا نہ مانیں, اور عزم اور ہمت کے ساتھ اس کام میں ڈٹے رہیں, جڑے رہیں, اور آخر وقت تک, اپنی آخری سانس تک یہ کام کرتے رہیں. لوگ ہماری مدد کریں نہ کریں, لوگ ہمیں اچھا کہیں نہ کہیں, لوگ بھلے ہی ہمیں برا بھلا کہیں, لوگ ہمارے اوپر طنز کریں, ہماری ٹیم کے لوگ ہی ہمیں ہو سکتا ہے مایوس کریں, لیکن ہم کو دل برداشت نہیں ہونا ہے. اس راہ سے فرار ممکن ہی نہیں ایک دائی کے لیے. اس کو اس مشن کے لیے چاہے جتنی بھی تکلیفیں اٹھانا پڑے, وہ اجر کا باعث سمجھتے ہوئے ان تکلیفوں کو برداشت کرے, جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, اور صبر سے کام لیتے ہوئے اس مشن کو جاری رکھنا ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ یا اپنے خود کے لوگوں کی طرف سے باتیں برداشت کی، تکلیف برداشت کی، لیکن یہ کام کو جاری رکھا اور آخر کر کامیابیاں آپ کے قدم چومنے لگی، یعنی اللہ کے رسول ہی کو الحمدللہ فتح نصیب ہوئی اور باطل ختم ہو کر رہ گیا. تو لہٰذا ہمیں بھی اس کام کو جاری رکھنا ہے اور آخر دم تک جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور ہمیں اس راہ میں استقامت دے، ہم اس میں ڈٹے رہیں اور صبر کے ساتھ جڑے رہیں، ہم کبھی بھی کسی بھی بات سے مایوس ہو کر پلٹنے والے نہ بنیں. اور ہم بھی آج اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں استغفار کرنے والا بنائے، ہمیں رجوع کرنے والا بنائے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے. کثرت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے، یعنی کمر کس لیتے تھے آپ، اور خصوصاً آخری عشرے میں. اور ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے، یعنی یہ رمضان پا کر بھی کسی نے اپنی مغفرت نہ کروائی، جو اللہ کے رسول نے احادیث میں ہم کو ذکر ملتا ہے حدیث میں کہ آپ آمین 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 کہتے چلے گئے، کہ جبریل امین کہتے دعا کرتے جا رہے تھے اور آپ آمین کہہ رہے تھے، کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو اس کے اوپر لعنت ہے. آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اس پر بھی لعنت ہے، اور جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑا تو اس پر بھی، ان اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، ایک طرح سے بدعا یہ جملہ ہے، تو آپ آمین کہتے رہے. تو لہٰذا یہ رمضان پانے کے باوجود بھی ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، استغفار نہ کیا، تو پھر آپ بتائیے کہ کب ہمیں موقع ملے گا. پھر سال بھر تو ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں، ہمارے کام، ہماری جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی، وہ ہمیں سانس لینے نہیں دیتی. یہ رمضان کا موقع ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کے دل نرم ہوتے ہیں، ہر کوئی نیکی کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار ہم کریں. اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو سید الاستغفار ہے وہ بھی ہم لازم پکڑ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کو ہم پڑھیں بار بار، جس میں پلٹنے کا ذکر ہے. پھر چھوٹے سے چھوٹا کوئی استغفار ہے وہ ہم پڑھیں. تو یہ ساری دعائیں ہم کمپلیٹ کریں، اور یہ سید الاستغفار جو ہے اس کو ہر کوئی یاد کر لے، حسن المسلم میں موجود ہے اور بہت جگہ آپ کو مل جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، یہ جو سید الاستغفار ہے یہ کمپلیٹ ہم لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں. جن کو نہیں یاد ہے وہ اس رمضان میں یاد کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے میں استقامت عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کے جو آج کے تین سوال ہیں وہ لکھ لیجیے آپ. دعوت دین کے راستے میں اگر کوئی مجھے باتیں سناتا ہے تو کیا میں یہ راستہ چھوڑ دوں گی؟ دعوت دین کے راستے میں اگر کوئی مجھے باتیں سناتا ہے یا طنز کرتا ہے تو کیا میں یہ راستہ چھوڑ دوں گی؟ دوسرا سوال ہے، ہم اپنے اندر استقامت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اندر استقامت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال ہے، انبیاء کرام نے جو صبر کیا تو کسی ایک نبی کا کوئی ایسا واقعہ لکھیے جس میں ان کا صبر ہمیں نظر آتا ہو. اور پہلا کوشچن جو آپ سے پوچھا تو صرف یہ جواب نہیں دینا ہے کہ ہاں یا نہیں، بلکہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا ہے، تھوڑی سی مثالیں بھی دینا ہے کہ لائف کیسی باتیں لوگ طنز کرتے ہیں کہ اچھا بڑے چلے ہیں نیکی کا درس دینے کے لیے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بڑے چلے ہیں درس دینے یا بڑے چلے ہیں دین کا کام کرنے، پہلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھ لو. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر کے یعنی وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے آپ کو. جی کوئی بھی نبی کا واقعہ آپ لوگ لے سکتے ہیں، صبر کا واقعہ لینا ہے آپ کو، کسی بھی نبی کا صبر کا واقعہ لینا ہے. جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے، اور یہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کو تھام لیں اور ان کو پکڑ لیں. رمضان سے پہلے انتظار ہوتا ہے کہ اچھا رمضان آئے گا آئے گا، اور جب رمضان آتا ہے تو اتنی جلدی جلدی تیزی سے گزرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور یہ رمضان سے ہم خوب فائدہ اٹھانے والے بنے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن شبانہ, اپنے سوالات لکھ دیے. ٹھیک ہے, کچھ آپ لوگوں کو پوچھنا ہے, سوال ہے کوئی تو پوچھ لیجیے, ورنہ ہم پھر کلاس بند کرتے ہیں. جی چلتے پھرتے بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں, اور خصوصاً یہ رات کی نماز, یعنی جو تہجد کی نماز ہوتی ہے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں, کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف فرما دوں. تو خاص طور سے تہجد کے وقت اگر آپ پڑھتے ہیں فجر سے پہلے تو سب سے بیسٹ ٹائم ہے, لیکن اگر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں, جیسے کہ دن بھر میں 70 دفعہ آپ استغفار پڑھتے ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ, جو سب سے چھوٹا استغفار ہے, تو وہ تو آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید الاستغفار صبح شام کے بارے میں آتا ہے کہ جو سید الاستغفار صبح پڑھے گا تو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ سے کوئی چیز نہیں رک سکتی, اور جو رات کے وقت پڑھے گا تو جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ سے کوئی چیز نہیں رک سکتی. تو دو دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا صبح اور شام کے وقت سید الاستغفار پڑھنے کے لیے. جی صبح کی جو دعائیں ہیں نا اس میں شامل ہے سید الاستغفار, حس المسلم میں آپ کو مل جائے گا, انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں تو اس میں مل جائے گا. میں شبانہ سے کہہ دوں گی کہ وہ آپ کو گروپ پر ڈال دے, گروپ میں بھی ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. سید الاستغفار 21ویں شب سے, یعنی جو مین اگر اعتکاف کے جو دن ہیں وہ سوری 20ویں روزے کی رات سے آخری عشرہ شروع ہونے سے ایک رات پہلے, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت سے آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے, لیکن آپ نفل اعتکاف کبھی بھی کر سکتے ہیں رمضان میں. ٹھیک ہے, ہم لوگ کلاس ختم کرتے ہیں پھر. جزاک اللہ خیرن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.